इतवार यकम मई के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। 1886 में शिकागो के मजदूरों के एहतजाज और हलाकतों से जन्म लेने वाली मजदूर तहरीक आज 130 बरस बाद भी जारी है। क्या मेहनत कशों के हुकूक के लिए आज ऐसी तहरीक की जरूरत बाकी है?
ऐसे मूवमेंट की जरूरत है, उसका रूह, उसका जो फॉर्म है वो चेंज होना होगा।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। आज दुनिया भर और पाकिस्तान में मेहनत कशों का दिन मनाया गया। इस साल इस दिन का मौजू मेहनत कशों की बैन अलावी तहरीक का क्याम था, जिसकी मुनासिबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब मुनद हुई। अहवाल जफर सैयद की जबानी।
आज मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स का अहतमाम किया गया है, जिनमें उन कारकुनों को खराज अकीदत पेश किया गया है जिन्होंने 1886 में मजदूरों के हकूक के लिए शिकागो में अपनी जानों का नजराना पेश किया। लाहौर में कई मजदूर तंजीमों, सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गई। पिशावर में आज यौम मजदूर की मुनासिबत से लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती में एक तकरीब दुर्रानी लेबर हॉल में मुनद हो रही है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम मई के सिलसिले में कई मजदूर और सियासी तंजीमें सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद कर रही हैं।
सऊदी अरब का कहना है कि उसने मस्जिद पर खुदकुश हमला करने और एक फौजी अफसर को कत्ल करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वजारत दाखला का कहना है कि 29 साल उकाब अल अताबी सऊदी शहरी है और उसे जनूब मगरबी खत्ते असर से गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता बरस शहर अबहा की एक मस्जिद में होने वाले हमले में 11 फौजी, 4 बांग्लादेशी शहरी हलाक और 33 अफराद जख्मी हो गए थे। इराक के जनूबी शहर समावा में कार के जरिए किए जाने वाले 2 बम हमलों में कम से कम 30 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। तफसील के साथ सबा नाज।
पहला धमाका सूबाई हुकूमत की एक इमारत में, जबकि दूसरा बस स्टेशन के करीब हुआ। खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाले ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। उधर इराकी वजीर आजम हैदर अल इबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेज को हुक्म दिया है कि उन मुजाहिरीन को इंसाफ के कटहरे में लाएं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज पार्लियमान में तोड़ फोड़ की है और सिक्योरिटी फोर्सेज और मेम्बरान पार्लियमान पर हमले किए हैं। मुक्तदा अल सदर के सैकड़ों हामी शिया मुजाहिरीन अब भी बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में खैमा जन है। ये ग्रीन जोन बगदाद वो इलाका है जहां सख्त तरीन सिक्योरिटी में दुनिया के सिफारतखाने, अहम दफातर और इमारतें वाकिया हैं।
बांग्लादेश की पुलिस का कहना है कि उसने हिंदू दर्जी के कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसे मुश्तबा इस्लामी शिद्दत पसंदों ने कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में एक शख्स इस्लामी मजहबी स्कूल का प्रिंसिपल भी है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 20 से जायद अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, जिनमें ब्लॉगर, उस्ताद, गैर मुल्की और मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पुलिस ने उन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, जो तकसीम स्क्वायर पर यौम मई के हवाले से रैली निकाल रहे थे। नाजिया गुलजार।
तकसीम स्क्वायर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और शहर भर में सिक्योरिटी बढ़ाकर 25,000 अहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिया गया है। तकसीम स्क्वायर पर 2013 में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे। तुर्की से ही इतलात आ रही हैं कि शाम की सरहद के करीब वाके जनूबी शहर गाजी इंटेप के मरकजी पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला हुआ है, जिसमें कम अज कम 2 पुलिस अहलकार हलाक और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक धमाके के वक्त गोलियां चलने की आवाजें भी सुनी गईं।
अमेरिका का कहना है कि शाम में लड़ाई कम करने और मुल्क के तमाम हिस्सों में मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान रंजिशों को खत्म करने के गर्ज से वो एक खास प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। प्रोग्राम की तफसील उबैद मलिक की जबानी।
इस प्रोग्राम के तहत पहली तरजीह हलब शहर में खून खराबे को रोकना है, जहां हुकूमत की जबरदस्त बमबारी और बागियों की शेलिंग में गुज़श्ता एक हफ्ते में 200 से भी ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका चाहता है कि रूस शाम की हुकूमत पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वो हलब पर अपनी बिला इम्तियाज बमबारी रोके, लेकिन रूस का इसरार है कि हलब में बमबारी का निशाना दहशतगर्द ग्रुप है।
सोमालिया में शिद्दत पसंद ग्रुप अल-शबाब का कहना है कि उसने मुल्क के दारुलहुकूमत मोगादिशो के शुमाल मशरकी गाँव रनूर गुट पर कब्जा करने के बाद वहां 30 से ज्यादा हुकूमती अहलकारों को कत्ल कर दिया है। इस मामले पर सोमालिया की फौज ने फौरी तौर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, अलबत्ता मुकामी अफराद ने गांव के शिद्दत पसंदों के कब्जे में जाने की तस्दीक की है। नैरोबी से ही इत्तला आ रही है कि जुमे के रोज होने वाली तेज बारिशों के बाद एक रिहायशी इमारत के मुनहदम होने से मरने वालों की तादाद अब 14 हो गई है, जबकि मलबे तले जिंदा और मुर्दा अफराद को निकालने का काम भी जारी है। जिन अफराद ने इमारत की तामीर के बाद उसे रहने के काबिल करार दिया था, उन्हें नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। یمن کی حکومت نے حوثی باغیوں کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ دارالحکومت صنعاء میں باغیوں کی جانب سے فوجی اڈے پر قبضے کے بعد کیا گیا۔ اس لڑائی میں کئی فوجی مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قیادت میں کوائی میں کیے جانے والے امن مذاکرات میں حکومتی وفد کے سربراہ نے کہا کہ حملے نے مذاکرات کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عراق کے شیعہ رہنما مقتدی الصدر کے حامیوں نے عراقی پارلیمان کا گھیراؤ کیوں کر رکھا ہے اور سیلفی یا اپنی ہی تصویر کھینچنے کے شوق میں بھارت میں ایک نوجوان کی جان کیسے چلی گئی، جاننے کے لیے آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں۔ مگر آج چونکہ 1 مئی ہے اور آج کا دن دنیا بھر میں عالمی یوم مزدور یا عالمی یوم مئی کے نام سے منایا جاتا ہے، اسی لیے آج ہم سیربین میں پہلے بات کریں گے 1 مئی کی یا یوم محنت کش کی۔ 130 سال پہلے آج کے دن یعنی 1 مئی 1886 کو امریکہ کے شہر شکاگو کے مزدوروں نے سرمایہ دار یا کارخانہ مالکان کی طرف سے اپنے خلاف ہونے والے ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے خلاف آواز اٹھائی، اپنا تہوار منانے کی غرض سے چھٹی مانگنی چاہی اور سارا دن کی بیگار نما غلامی کی بجائے اپنا کام کرنے کی حد دن بھر میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کام کرنے کو مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ پھر اس مطالبے کے حق میں احتجاج اور مظاہرے کیے تو آنے والے دنوں میں اس احتجاج کو کچلنے کے لیے پولیس نے ریاست کے حکام کے حکم پر احتجاجی مظاہرین پر گولی چلا دی، درجنوں مزدور ہلاک ہوئے۔ ان ہلاکتوں پر پھر احتجاج ہوا اور پھر گولی چلی۔ ان ہلاکتوں اور احتجاج کے ذمہ دار مزدور رہنماؤں کو آگے چل کر قید و بند اور پھانسی جیسی سزاؤں کا سامنا تک کرنا پڑا۔ یہ احتجاج اس وقت تیزی سے صنعتی ترقی کرتی دنیا میں مزدوروں کے حقوق کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور ساری دنیا میں اس واقعے کے تناظر میں مزدوروں کے حقوق، کام کرنے کے وقت یا اوقات کار کا تعین، سالانہ تعطیلات، انجمن سازی کا حق وغیرہ جیسے معاملات طے ہوئے۔ اس دن کی مناسبت سے آج بھی دنیا بھر میں 1 مئی کو محنت کشوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شکاگو کا یہ واقعہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا بھر میں مزدور حقوق کا عالمی دن بنا رہا اور اس تحریک کے اثرات امریکہ سے نکل کر دنیا بھر کی طرح پاکستان اور بھارت تک بھی پہنچے اور ایک زمانے تک برصغیر کے ملکوں میں سیاسی اور سماجی شعبوں میں محنت کشوں کے درمیان تعاون، حمایت اور اتفاق کی وجہ بنے رہے اور بھارت اور پاکستان کی مزدور تحریک ایک دوسرے کو اخلاقی حمایت فراہم کرتی رہیں۔ مگر اب کچھ برس سے بائیں بازو کی سیاست کے یہ اثرات قومی منظر نامے پر دونوں ہی ملکوں میں کم دکھائی دینے لگے ہیں۔ کویتا کرشنن اب بھارت میں محنت کش خواتین کی تنظیم آل انڈیا پروگریسو ویمنز ایسوسی ایشن کی سیکرٹری ہیں۔ آج میں نے ان سے بات کی اور جاننا چاہا کہ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی محنت کشوں کے حقوق کی جدوجہد کیا مان پڑ رہی ہے، کمزور پڑ رہی ہے؟
دیکھیے، میرا ماننا ہے کہ بلکہ حال کے ورشوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بھارت میں بھی اور پورے سب کانٹیننٹ میں مزدور آندولن کا جو زور ہے، مزدور آندولن میں جو آویگ ہے وہ بڑھ رہا ہے، بڑھتا دکھ رہا ہے۔ بھارت میں ہی لے لیجئے تو حال میں جو بینگلور میں جیسے ایک شہر میں جو کہ ایک کارپوریٹ شہر مانا جاتا ہے، وہاں پر گارمنٹ مزدور جو ایم این سیز کے لیے کام کرتی ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں پورے شہر کو ٹھپ کر دی کیونکہ ان کے ادھیکاروں پر حملہ ہو رہا تھا۔ تو ایسے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے دیش میں ہو رہی ہیں، جو میں تو اس سال کے مئی دیوس میں دیکھ رہی ہوں، یا بھارت میں جو لیبر سٹرائکس ہوئے ہیں، آل انڈیا سٹرائکس ہوئے ہیں حال میں، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں ہڑتالوں کو، تو اس میں مزدوروں کی یہ دعویداری بڑی زبردست روپ سے دکھ رہی ہے۔ اور بھارت پاکستان میں مزدوروں کے سمبندھ بھی میں کہوں گی کہ کچھ حد تک بہتر ہوتے دکھ رہے ہیں، آپس میں سنواد دکھ رہا ہے۔
لیکن ایک زمانہ تھا جب ہم نے دیکھا کہ بھارت کے لیفٹ کے لوگوں کا، پاکستان کے بائیں بازو کے لوگوں کا، نیپال میں پرچنڈا کے حامیوں کا، ان کا ایک رابطہ تھا اور ایک ریجن میں جو صورتحال تھی اس پر ایک متفقہ موقف تھا کہ بھائی یہ چیز ایسے ہونی چاہیے۔ کیا آج کے دن میں یہ سب کچھ ہے؟
دیکھیں، بھارت پاکستان میں یا ایون نیپال میں لے لیجیے، میں دیکھتی ہوں کہ جو وامپنتھی نیتتو ہیں اس میں بہت گہرے سمبندھ ہیں آج بھی، اور بلکہ وہاں کے ایک دوسرے کے سنگھرشوں پہ ہم لوگ سیکھتے ہیں اور संघर्षों में संवाद भी काफी हाल हाल में भी होता रहा है। बल्कि एक उदाहरण आपको दूं कि जैसे भगत सिंह की जो विरासत है, जो एक फ्रीडम फाइटर की विरासत है, उसको शेयर करते हैं भारत पाकिस्तान के लोग, एक साथ उनके शहादत दिवस को मनाते हैं। और मजदूर संघर्षों में मई दिवस में भी ये देखा जा रहा है।
कविता जी, नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो सियासी जमातों में हमें पहले लेफ्ट के बाकायदा हल्के मिलते थे, मतलब एक तो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, अपनी जगह है, उसके अलावा हमने देखा पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी थी, उसमें लेफ्ट का एक बाकायदा अलग हल्का था, या इंडिया में कांग्रेस थी, उसमें लेफ्ट माइंडेड लोग थे, नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होती थी और लेफ्ट की आवाज सुनाई देती थी, बाएं बाजू की आवाज सुनाई देती थी। अब दायां बाजू तो पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, बायां बाजू कहीं नहीं दिख रहा।
देखिए, मैं इसमें दो तीन बातें हाल के इसका दिखाऊंगी आपको। मुझे लगता है कि बल्कि पूरी दुनिया में एक नए सिरे से बायां बाजू होता दिख रहा है। फ्रांस का उदाहरण ले लीजिए, अभी हाल में क्या चल रहा है फ्रांस में, जिसमें एक मैंने मजदूर अधिकारों वाले कानूनों पर, लेबर लॉज पर जो हमले हैं, उसके खिलाफ पूरा फ्रांस रात रात भर रज्जगा कर रहा है और आंदोलन में लगा हुआ है। ये क्या है? और या इवन ऑक्यूपाई वाला जो आंदोलन था, जिसमें 1% के खिलाफ 99% की बात कही, वो हो सकता है ट्रेडिशनल एक कम्युनिस्ट फॉर्मेट में ना हो, लेकिन वामपंथी एक विचार तो जरूर थे, वाम विचार माने बाएं बाजू का विचार तो जरूर माना जाएगा।
भारत में मेहनतकश खवातीन की तंजीम ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन की सेक्रेटरी कविता कृष्णन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलोर से वाबस्ता रहने वाले प्रोफेसर भरत झुंझुनवाला माहिर इक्तिसादियात और मईशतदान हैं। कविता जी से बातचीत के बाद जो मजीद सवाल पैदा हुए, उनके जवाब के लिए मैंने प्रोफेसर भरत झुंझुनवाला से पूछा कि क्या आप भी समझते हैं कि आज भी मेहनतकशों के हकूक के लिए और माशी तरक्की में उनके किरदार के लिए मजदूर तहरीक का कोई किरदार बाकी रह गया है?
मेरी समझ से रोल रह गया है, लेकिन रोल भी ग्लोबलाइजेशन के साथ चेंज हो गया है। जब कार्ल मार्क्स ने अपनी वर्किंग क्लास को बढ़ाया था, उस समय ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ही मेन वर्किंग क्लास थे, जैसे कि इंग्लैंड के फैक्ट्रीज में, और वो समस्या आज के दिन करीब करीब खत्म हो गई है। लेकिन नई समस्या पैदा हो गई है कि जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनकी संख्या कम है, वो छोटी संख्या में जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन तो ठीक हो गई है, लेकिन 90% जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, उनकी हालत बहुत बदतर है। इसलिए लेबर मूवमेंट का अब जो टारगेट या जो आपका चैलेंज है वो ये है कि जो ये लार्ज नंबर ऑफ जो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, रेडी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, इनके लिए फाइट करने का चैलेंज मेरे हिसाब से लेबर मूवमेंट के सामने है।
तो भरत साहब, अब ये भी कहा जाता है कि मजदूर यूनियन बनेगी, अगर अंजुमन साजी होगी मजदूरों की, तो उससे माशी निजाम को, इकोनॉमिक सिस्टम को खतरा हो जाएगा, ये दुरुस्त बात है क्या?
नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर लेबर यूनियन बनती है तो सिस्टम पूरी, अगर बड़े हिसाब से देखें तो वो पूरे सिस्टम को स्टेबिलाईज करती है। होता यह है कि अगर आप यूनियन नहीं बनाएंगे तो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगी और उस कॉन्फ्लिक्ट से पूरा सिस्टम डिस्टेबिलाइज हो जाएगा। और अगर आप यूनियन बनाने देंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी और वो सिस्टम स्टेबिलाइज कर जाएगा। ये जरूर लगता है कि जब वर्कर्स एजिटेट करते हैं तो एक बार ऐसा महसूस होता है कि सिस्टम गड़बड़ा रही है, लेकिन वो पिन प्रिक जैसी है, मतलब यानी छोटी बात है। छोटी समस्या को सॉल्व करके हम बड़े सिस्टम को स्टेबिलाइज करते हैं, उसको इस हिसाब से देखना चाहिए।
भरत साहब, एक जमाना था कि ये जो रीजन है जहाँ चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, हमने देखा यहाँ मुख्तलिफ लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स थी जिनके आपस में राबते भी थे और रीजन में एक पूरा माहौल था बाएं बाजू की तहरीक का। अभी जो सूरत हाल है, क्या आप ये समझते हैं कि जो ग्लोबल, चूंकि कोल्ड वॉर के बाद सीन चेंज हो गया है, इस वजह से ये तहरीकें इन मुल्कों में मांद पड़ती जा रही हैं, ठंडी पड़ती जा रही हैं, या कोई और वजूहात हैं इन मुल्कों में इन तहरीकों के खत्म होने?
नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास पर फोकस्ड है और वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इस समय जो रिवोल्यूशनरी या जो चेंज मांगने वाले जो समाज के तबके हैं वो दो हैं, या तो एजुकेटेड मिडिल क्लास या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, और इन दोनों के बीच में लेफ्ट मूवमेंट अपनी एंट्री नहीं बना पा रहा है और इस कारण वो रिडंडेंट हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो समाज है उसमें इस मूवमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसे मूवमेंट की जरूरत है उसका रू उसका जो फॉर्म है वो चेंज होना होगा। देखिए कार्ल मार्क्स ने इस बात को कहा था कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वह रेवोल्यूशन करती है, लेकिन और उस हद तक आज की जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो इस बात को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि जो ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास है वो रेवोल्यूशनरी एलिमेंट होगा, वहां परिस्थिति वहां सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है और उस बात को लेफ्ट मूवमेंट एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, इसलिए पूरा लेफ्ट मूवमेंट इररिलेवेंट हो गया है।
तो सियासी जमातें तो आज के दिन में खुद बाएं बाजू की तहरीक और उन नारों को भूल चुके हैं, मजदूर अंजुमनों के और मेहनत कशों के हुकूक को भूल चुके हैं आज तो।
देखिए ये पार्टली करेक्ट है, मतलब ये पूरी बात नहीं है। ये सही है कि जिस तरह से हम पहले मे डे को या जो लेबर मूवमेंट को देखते थे वैसा मूवमेंट आज के दिन नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन में जिस प्रकार की प्रोमिसेस पार्टीज करती हैं और जिस प्रकार के वेलफेयर प्रोग्राम्स आज सरकारों को मजबूरन इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं, तो वो भी तो इसी लेबर मूवमेंट का एक डिफरेंट रूप है, नया रूप है। तो हो ये रहा है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसने इस लेफ्ट मूवमेंट को टेक ओवर कर लिया है, ऐसा कहा जा सकता है।
लेकिन भरत साहब पहले जो मटेरियल आता था, यानी पहले होता ये था कि तलबा यूनियन में हम लोग एक्टिविस्ट होते थे, उसके बाद कारखानों में जाके मजदूर बन जाते थे, फिर मजदूरों की तहरीक को लीड किया जाता था, फिर सियासी जमातों में जाके अपने इलेक्टेबल्स बन जाते थे और बाद में जाके पार्लियामान में या कौमी सतह पर आवाज उठाते थे उन मामलात के लिए। अब तो पूरी सूरत हाल ही बदल गई है, जो मटेरियल सियासी जमातों तक पहुंच रहा है वो तो इन इश्यूज को इश्यूज ही नहीं मानता।
नहीं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप इंडिया में जो अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट है, अरविंद केजरीवाल भी तो उसी प्रोसेस से निकले हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैक्ट्रीज में जाकर के वर्कर्स को संगठित करने के बजाय इलेक्टोरल प्रोसेस में घुस करके अपने एमएलए को जिताया और उनके कंधों पे चढ़कर वे एक प्रो पीपल गवर्नमेंट से चला रहे हैं। तो ये फॉर्म बदला है, लेकिन उसका अभी फोकस जो मेन स्ट्रीम का है वो हेजी है, मतलब वो क्लियर नहीं है कि किस तरह से क्या किया जाए कि ये सिस्टम बन जाए। वो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अभी मैं मानता हूँ ये खिचड़ी बन रही है, मतलब लोग इसमें, मतलब अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या दिशा लेगा ये मामला, अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मूवमेंट चल रहा है ये मैं मानता हूँ।
भारतीय माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर भरत झुनझुनवाला। अब आइए जरा ये जायजा लें कि पाकिस्तान में मेहनतकशों की हालत इजहार क्या है और वहां मेहनतकशों को किस कदर हुकूक हासिल हैं और कौमी सियासत में उनके हुकूक या उनके हक में कानून साजी की क्या अहमियत है। रजा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे और पार्टी में बाएं बाजू या मजदूरों की हिमायती तहरीक के बड़े हामियों में शुमार होते रहे और अब पाकिस्तान के पार्लियामान के ऐवान बाला यानी सेनेट के चेयरमैन हैं। आज मैंने उनसे जानना चाहा कि पाकिस्तान में मजदूर तहरीक के हुकूक, मेहनतकश तबके की हालत इजहार पर अब कोई बात नहीं करता, सब कुछ पस मंजर में क्यों चला गया।
बदकिस्मती से ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको खत्म किया गया है। पाकिस्तान की जो इशराफिया है, खासतौर पे जब जनरल ज़िया बरसर इक्तदार गासिबाना तरीके से आए तो उन्होंने लेबर मूवमेंट को और स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगा दी और उसके बाद से एक सिस्टमैटिक तरीके से पर्टिकुलरली खत्म किया गया। ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इंट्रोड्यूस किया गया, ये कह के जी बैनल अक्वामी रिक्वायरमेंट्स हैं, लोगों की छांटियां की गई, लोगों को नौकरियों से निकाला गया, प्राइवेटाइजेशन के अमल को बीच में लाया गया।
रजा रब्बानी साहब, एक तवील अरसे तक आप खुद भी बहुत एक्टिविस्ट के तौर पर, स्टूडेंट यूनियन के ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा के तौर पर इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी जैसी जमातें भी हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता अब पूरे मुल्क में वो तमाम कुव्वतें जो रजत पसंद नहीं है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस سب چیز سے دور ہوتی جا رہی ہیں, بائیں بازو کی جو پوری تحریک تھی پاکستان میں وہ ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے.
یہ بات آپ کی ایک حد تک درست ہے, اور اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب آئیڈیولوجیکلی بیس نہیں ہیں. ایشوز کو لیفٹ اور رائٹ یا درست اور صحیح پیمانے میں نہیں دیکھا جاتا, ایکسپیڈینسی کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. اور اب کیونکہ ایک مشرف کے دور کے اندر ایک نئی پود سیاستدانوں کی معذ وجود میں آئی, جو یا تو ان کا تعلق کسی نہ کسی فوجی خاندان سے تھا یا پھر وہ بچے تھے جاگیرداروں کے اور سرمایہ داروں کے, اور وہ پود اب سامنے آئی ہے یا اب ایک حد تک وہ قابض ہیں سیاسی جماعتوں کے اوپر اور اسمبلیز کے اندر بھی موجود ہیں. لہذا نظریات کی سیاست وہ ختم ہو گئی ہے.
یہ جو نظریات کی سیاست کے خاتمے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد عالمی صورتحال تبدیل ہو گئی؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کولڈ وار کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں یورپ کے ممالک کے اندر یا ساؤتھ امریکن کنٹریز کے اندر ابھی بھی آپ کو ریسرجنسی آف دا لیفٹ وہ نظر آ رہی ہے. لیفٹ ونگ کی بہت پارٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ امرج کر کے آئی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل فنومنا نہیں ہے. یہ بیسکلی پاکستان کے اندر ضیاء کے ٹائم سے ڈی پولیٹیسائزیشن جو کی گئی اور سیاست کو برادری اور فیملیز کے اندر بانٹا گیا, یہ تمام کے تمام فیکٹرز کو ملا کے پاکستان کے اندر نظریات کی سیاست کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ختم کیا گیا.
پاکستان کی پارلیمان میں وہاں محنت کشوں کے حق میں قانون بن سکیں گے, قانون سازی ہو سکے گی, ایسا ممکن ہے, کوئی امکان نظر آتا ہے؟
جی, میں بالکل پر امید ہوں. اس سے پہلے کہ میں چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوا, میں نے ایک پرائیویٹ ممبرز بل آئین کی ترمیم کا داخل کیا تھا کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں جو ہیں ان کو رکھا جائے لیبر کے لیے. پھر کیونکہ چیئرمین سینٹ بن گیا تو آئی ہیڈ ٹو وڈرا دیٹ بل. کل میں نے اپنی جماعت سے بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اس بل کو وہ ریوائز کریں اور محنت کشوں کے لیے مخصوص نشستیں چاروں صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمان میں رکھیں.
پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی. آپ نے سنا کہ پاکستان اور بھارت کے سیاسی حلقے اور ماہرین معاشیات اور حکام آج پاکستان اور دنیا بھر میں مزدور تحریک یا محنت کشوں کے حقوق کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں اور آج عالمی یوم مزدور پر کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر رشید حسن خان پاکستان میں بائیں بازو کی اسی تحریک کا بہت بڑا نام رہے. ایوب خان کی فوجی آمریت کے دور میں ملک کی سب سے بڑی طلباء تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بنے اور آئندہ آنے والے قریباً 40-50 برس تک پاکستان میں بائیں بازو کی تحریک کا بہت بڑا نام گنے جاتے رہے اور گزشتہ رات کا پاکستان کے شہر کراچی میں انتقال کر گئے. اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے ایک لیفٹسٹ پروفیسر اور یونیورسٹی آف ٹیکسس سے وابستہ پروفیسر کامران اجدر علی موجود ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے ہم نے انہیں زحمت دی ہے. کامران صاحب, کیا جانتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, ڈاکٹر رشید حسن خان صاحب کے بارے میں؟
جی جاب صاحب, ڈاکٹر رشید حسن خان جو ہیں وہ داؤ میڈیکل کالج میں 60 کی دہائی میں پڑھا کرتے تھے اور وہیں ان کی جو ہے وہ این ایس ایف سے وابستگی ہوئی, اور سن 66 اور 67 میں جو ہے جب پیپلز پارٹی قائم ہوئی تو اس وقت یہ داؤ میڈیکل کالج میں سرگرم تھے اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ, اور وہ وہاں پر جو ہے وہ جب طلبا تحریک بھی شروع ہوئی وہاں سے, اور پیپلز پارٹی کی اور طلبا اور مزدوروں کی جب تحریک شروع ہوئی ایوب آمریت کے خلاف, اس میں یہ ایک سربراہ کے طور پہ ایک جو ہے لیڈر کے طور پہ ابھرے, جیسے میراج محمد خان تھے, علی یاور تھے. ان کا اس تنظیم کا این ایس ایف کا اس وقت جو اس دھڑے کا جو تعلق تھا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جیسے دیگر ممالک میں جو ہے وہ بائیں بازو کی تحریک پرو سوویت اور پرو پیکنگ دھڑوں میں بچ چکی تھی, تو ایک جو ماویز گروپ جو ابھرا کراچی کے اندر تو فیل عباس صاحب کی سربراہی میں یا اس میں یہ شامل تھے, اور اس وقت سے لے کر 80 کی دہائی تک اور جب طلبہ تنظیموں پر بین لگا, جیسے کہ رضا ربانی صاحب نے کہا, یہ بہت سرگرم رہے, اس کے بعد بھی سرگرم رہے اور ان کا ایک بڑا کردار ہے پاکستان کی بائیں بازو کی تحریک میں اور طلبہ تحریک میں, جو آج ہم لوگ سب جو ہیں وہ خاصے.
لیکن تامل صاحب, جیسے آپ نے خود ابھی تذکرہ کیا کہ تقسیم ہوئی کمیونسٹ پارٹی کے اندر یا لیفٹ کے اندر پرو بیجنگ اور پرو ماسکو کی, وہ جو صورتحال تھی اس تقسیم نے بہرحال پھر پاکستان میں بھی اپنے اثرات ڈالے. تو اب یہ جو صورتحال ہے, مختصراً بتائیے کہ کیا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا کچھ اثر پڑا اس تقسیم کی وجہ سے؟
نہیں, ظاہر سی بات ہے, تقسیم جب ہوئی تو ماؤزم کا جو ابھار ہے جو پاکستان کی بائیں بازو کی سیاست میں, جو 60 کی سمجھیے 65 کے بعد سے 66 کے بعد سے, اس میں ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا حصہ تھا, بڑا کردار تھا.
کامل صاحب, معذرت چاہوں گا, بہت آپ کا شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے. ہمارا وقت ہوا ہے اب سیربین میں, سیربین ابھی جاری ہے.
سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق,
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں سب اناس کے ساتھ.
پاکستان کپ ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل خیبر پختونخوا اور پنجاب کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پنجاب کو جیت کے لیے 312 رنز کا ہدف دیا ہے. پنجاب کی ٹیم مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں ہے. قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ دوحہ میں اسٹیڈیمز کے تعمیراتی کاموں کے دوران انڈین کارکن کی موت کی تحقیقات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ہلاکت کی وجہ اس جگہ کی خراب حالت تھی, بلکہ 48 سالہ جلیشور پرساد کی موت دل دورہ پڑنے سے ہوئی. دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیمیں تعمیراتی مقامات پر غیر ملکی مزدوروں کی حالت پر تنقید کرتی رہی ہیں, جس پر فیفا کے نئے سربراہ جانی انفینٹینو نے مزدوروں کی نگرانی کے لیے پچھلے ماہ ایک آزاد کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا. انگلش پریمیئر لیگ کا ٹائٹل جیتنے کے لیے لیسٹر کو ابھی اور انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ مینچسٹر یونائیٹڈ اور لیسٹر کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر ہو گیا. لیسٹر پریمیئر لیگ ٹائٹل اب بھی جیت سکتی ہے اگر کل کے میچ میں فٹ بال کلب چیلسی اپنی حریف ٹیم ٹاٹنہم کو شکست دے دے. فٹ بال کلب بائرن میونخ کے مینیجر پیپ گواردیولا کی جرمن لیگ ٹائٹل مسلسل چوتھی مرتبہ جیتنے کی امید ختم ہو گئی, کیونکہ بورسیا ڈورٹموند اور بائرن میونخ کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا. میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں میں اٹلی کی سارا ایرانی کو پہلے ہی راؤنڈ میں شکست ہو گئی. ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 50 نمبر پر موجود اٹلی ہی کی کامیلا جارجی نے انہیں 7-5 اور 7-5 سے ہرا دیا, جبکہ کیرولینا پلسکووا یا کیٹرینا مکاروا اور الینا سویٹولینا نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. فارمولا 1 کار ریس میں رشین گراں پری نیکو روزبرگ نے جیت لی ہے. دفاعی چیمپئن لوئس ہیملٹن دوسرے اور فراری ریسر کیمی ریکنن تیسرے نمبر پر رہے. فراری کے ڈرائیور سیباسٹین ویٹل ریس جاری نہ رکھ سکے, کیونکہ پہلی لیپ عبور کرتے ہی ان کی کار ریڈ بل کے ڈرائیور ڈینیل کوارٹ کی کار سے ٹکرا گئی.
کھیل کی خبریں پیش کر رہی تھی سبانا سیربینا, بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اگر آپ پلاسٹک میسی یا فٹ بال کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی میسی کے مداح ایک افغان بچے سے ملنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے اور سیربین میں وقت ہوا ہے فی الحال خبروں کے خلاصے کا. سنتے ہیں عبداللہ فاروقی سے.
آج دنیا بھر میں محنت کشوں کا دن منایا گیا. اس سال اس دن کا موضوع محنت کشوں کی بین الاقوامی تحریک کا قیام تھا, جس کی مناسبت سے پاکستان بھر میں مختلف تقاریب منعقد ہوئیں. ادھر پیرس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان یوم مئی کی پریڈ کے دوران جھڑپیں ہوئی ہیں. اس پریڈ کے دوران مزدور انجمنیں نئے اور سخت لیبر لا کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں, جس پر پارلیمان میں منگل کو بحث کی جائے گی. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے ایک مسجد پر خود کش حملہ کرنے اور ایک فوجی افسر کو قتل کرنے کے معاملے میں 29 سالہ عقاب العتابی کو گرفتار کیا ہے. عراق کے جنوبی شہر سماوا میں کار کے ذریعے کیے جانے والے 2 بم حملوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ہندو درزی کے قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے, جسے مشتبہ اسلامی شدت پسندوں نے قتل کر دیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا آج بڑا موضوع تھا مزدور تحریک. آج 1 مئی ہے, عالمی یوم محنت کش یعنی عالمی یوم مزدور, اور اس موقع پر مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ پاکستان, بھارت اور دنیا بھر میں اس تحریک کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ آپ تک پہنچائیں. اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ریڈیو کالم بات سے بات کا. ان کا موضوع بھی یوم مئی ہے.
اتوار کو پاکستان میں ویسے بھی تمام سرکاری اور بیشتر نجی اداروں اور کاروبار کی ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے. ہفتہ وار چھٹی کو بین الاقوامی یوم مزدور کے موقع پہ عام تعطیل قرار دینا بتاتا ہے کہ حکومت یوم مئی کو کس قدر اہمیت دیتی ہے. وہ بھی ایک زمانہ تھا جب فیض احمد فیض آل پاکستان فیڈریشن آف لیبر کے صدر تھے. پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا اقتدار لیبر یونینوں کی مسلسل ہڑتال کے سبب الٹا گیا, اور جب ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو ایک ہاتھ سے اختیار تھمایا اور دوسرے ہاتھ کا گھونسا بنا کے جڑ دیا, تو بھٹو حکومت کا پہلے ملکگیر پہیا جام ہڑتالوں نے تختہ کیا اور پھر ضیاء الحق نے دھڑن تختہ کر دیا. اور اسی ضیاء الحق نے سوائے بینکنگ سیکٹر ہر شعبے میں یونین سازی پہ پابندی لگا کے مزدور تحریک کا کریا کرم کر دیا. باقی کسر سوویت یونین کے زوال کے سبب بائیں بازو کی عالمی مزدور ایکتا کی کمزوری نے پوری کر دی, اور گلوبلائزیشن کے سفاک جھکڑ نے عالمی مزدور ایکتا کے لیے مرے پہ سوویں درے کا کام کیا. یہی پاکستان تھا جہاں ٹریڈ یونینیں اجتماعی سوداکار ایجنٹ تھیں, آجر کے منافع میں سے مزدور کو بونس دلاتی تھیں, سوشل سیکیورٹی, صحت و تعلیم کی سہولتیں اور پینشن و گریجویٹی جیسے بنیادی حقوق تسلیم کروا لیتی تھیں. مگر آج کے پاکستان میں بس ایک لیبر قانون نافذ ہے, یعنی کام کرو گے تو دہاڑی ملے گی, بیمار ہوگے تو 10 دیگر صحت مند تمہاری جگہ لینے کے لیے تیار ہیں, حادثہ ہو گیا تو علاج خود کرانا, اب 8,000 روپے تنخواہ لے کے 13,000 روپے کے واؤچر پہ انگوٹھا لگاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ. کیا کہا؟ مستقل ملازمت, اپائنٹمنٹ لیٹر, پروویڈنٹ فنڈ, سوشل سیکیورٹی, گریجویٹی, بونس, پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سرکاری اور غیر سرکاری سیکٹر کا کوئی ایک سیٹ یا ادارہ بھی تمہارے نخرے برداشت کرنے کو تیار ہو تو اس چریا سے ہمیں بھی ملوانا. آج متعدد اخبارات نے 1 مئی کے 1 صفحہ خصوصی زمین میں شائع کیے. متعدد چینلز کے نیوز بلٹنز میں 1 مئی کے علامتی پیکج بھی نشر ہوئے, لیکن انہی اخبارات و چینلز میں 80% ملازم شارٹ ٹرم کانٹریکٹ یا ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ مستقل ملازمت دینے کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہ و مراعات بھی ویج بورڈ ایوارڈ کے تحت دینا ہوں گی. اس وقت کسی پاکستانی میڈیا ادارے میں مہینہ ختم ہوتے ہی تنخواہ مل جانا معجزہ سمجھا جاتا ہے. 3, 4, 5, 6 مہینے تنخواہ نہ ملنا کوئی غیر معمولی مسئلہ نہیں. کچھ کارکنان تو ان حالات میں خودکشی بھی کر چکے ہیں, مگر مجال ہے کہ یہ خبر کسی دوسرے چینل پہ نشر بھی ہو سکے. یقین نہیں آتا کہ یہی وہ صحافت ہے جس نے کے جی مصطفیٰ, ابراہیم جلیس, نثار عثمانی, منہاج برنا, احمد علی خان, عزیز صدیقی, آئی اے رحمان, حسین نقی اور احفاظ الرحمان جیسے بڑے بڑے ٹریڈ یونینسٹ پیدا کیے, اور ایسے ایسے پاگل بھی جنہوں نے قید اور کوڑوں کا سامنا کر لیا مگر بیعت نہیں کی. اور اس سنہری جدوجہد سے رقم مسندوں پہ آج وہ میڈیائی رہنما قابض ہیں جن کی نگاہ ناک سے آگے دیکھنے سے قاصر ہے. وہ حسین کے بھی علمبردار ہیں اور یزید سے بھی داد وصول رہے ہیں. ہاں کبھی چند سیاسی جماعتیں بھی مزدور اور کسان کے حقوق کا نعرہ لگاتی تھیں، مگر آج کی قومی پولیٹیکل گیم میں سے وہ 63% آبادی باہر ہے کہ جس کی روزانہ آمدنی 200 روپے سے بھی کم ہے۔ اوکاڑا ملٹری فارمز کے 1.5-2 لاکھ کسان گزشتہ 15 برس سے زمینی ملکیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مگر کوئی نام نہاد ملک گیر جماعت ان کے ساتھ کندھا ملانا تو درکنار، ان سے علامتی اظہار یکجہتی کو بھی تیار نہیں۔ لیبر حقوق کی جنگ اب غیر ملکی فنڈنگ کے حصول اور کچھ ماڈل پروجیکٹس اور رد عملی پریس ریلیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ پاکستان کے آدھے مزدور تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آج ان کا عالمی دن ہے۔ مارکس نے کہا تھا، محنت کشوں کے پاس کھونے کے لیے سوائے بیڑیوں کے کچھ نہیں، پر آج کے مزدور کے پاؤں میں تو بیڑی تک نہیں کہ اسے ہی توڑ کے بیچ دے۔
ریڈیو کالم بات سے بات آپ نے وسعت اللہ خان سے سنا۔ عراقی وزیراعظم حیدر الابادی نے دارالحکومت بغداد کے محفوظ علاقے گرین زون میں احتجاج کرنے اور دھرنا دینے والے مظاہرین کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے سنیے۔
عراقی شیعہ رہنما مقتدہ الصدر کے سینکڑوں حامی بغداد میں پارلیمان کے باہر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ عراقی حکومت آئینی اصلاحات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔
ہم پرامن مظاہرین ہیں، ہم اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کچھ اور نہیں۔ کرپٹ اور چوروں کو عراقی پارلیمنٹ سے باہر نکلنا ہوگا۔
مظاہرین کہتے ہیں کہ ہم نے عراق کے لیے اپنی جانوں اور خون کی قربانیاں دی۔ عراق کے وزیر اعظم کی جانب سے احکامات جاری کیے جانے کے باوجود سیکیورٹی فورسز ایسے مظاہرین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی جو اس وقت گرین زون میں موجود ہیں۔ گرین زون بغداد کا وہ علاقہ ہے جہاں سخت ترین سیکیورٹی میں دنیا کے سفارت خانے، اہم دفاتر اور عمارتیں واقع ہیں۔ گزشتہ روز درجنوں مظاہرین رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے عراقی پارلیمان کی عمارت کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی حکام کی جانب سے قابو پانے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا اور فائرنگ بھی ہوئی، تاہم تشدد کا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ مقتدہ الصدر کے حامی عراق میں آئینی اصلاحات اور کرپشن کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم حیدر الابادی پر کابینہ کے کئی وزراء کو تبدیل کر کے ان کی جگہ نئے وزیر مقرر کرنے کا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی نئی حکومت موجودہ کابینہ سے کم بدعنوان ہوگی جو سیاسی جماعتوں اور مذہبی وفاداریوں کی بنیاد پر قائم ہے، لیکن پارلیمان کی کئی جماعتیں ان تبدیلیوں کی منظوری کے خلاف ہیں اور کئی ہفتوں سے یہ معاملہ تعطل کا شکار ہے۔ شیعہ رہنما مقتدہ الصدر نے اپنے حامیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر اصلاحات نہ کی گئیں تو حکومت جا سکتی ہے۔
فأنا اليوم أقف في خانة الشعب أيضا لا غير وأقاطع كل السياسة۔
آج میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمام سیاستدانوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں، سوائے ان کے جو شفافیت اور دیانتداری کے ساتھ حقیقی اصلاحات لانا چاہتے ہیں اور جو بدعنوانی کو روکنے کے لیے عوامی بغاوت اور بڑے انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں۔
لتوقف زحف الفاسدين۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم حیدر الابادی نے 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کہا تھا کہ وہ ملک سے کرپشن اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تک وہ اس میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔
نامہ نگاروں نے جو تفصیلات بھیجی وہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنی، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی سلسلے آپ کا خط ملا کا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی پرانی سامے کے نئے مکتوب سے۔ جہانیہ سے طاہرہ صدیقی اپنے تازہ خط میں لکھتی ہیں، خواتین کے تحفظ کا بل پاس کرا لینا پنجاب حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اب اس قانون کو کسی کی نظر نہ لگ جائے کیونکہ کئی لوگوں کی نگاہیں غلط انداز اس قانون پر مرکوز ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ قانون ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ رہے اور محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ثابت نہ ہو، بلکہ اس پر عمل درآمد کے ذریعے اسے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لانے کا مؤثر ذریعہ بنایا جا سکے۔ خط کے آخر میں ایک مختلف موضوع پر بات کرتے ہوئے طاہرہ صاحبہ پوچھتی ہیں، آخر اردو میں کوئی ڈھنگ کی ڈکشنری کیوں موجود نہیں؟ میں نے ٹیلی ویژن جیسے آسان لفظ کا اردو متبادل ڈھونڈنے کے لیے اردو کی ساری لغتیں چھان ماری، لیکن ٹیلی ویژن کی اردو معلوم نہ کر سکی۔
اب تو ٹیلی ویژن اردو ہی کا لفظ بن چکا ہے محترمہ، آپ اس کی مزید تارید کیوں کرنا چاہتی ہیں؟
یعنی اسے مزید اردو ہائز کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ریڈیو اور ٹیلی فون کی طرح ٹیلی ویژن کا لفظ بھی اب اردو کے ذخیرہ الفاظ میں شامل ہو چکا ہے۔
جب یہ ایجادات نئی نئی ہمارے یہاں پہنچی تھیں تو کچھ لوگوں نے ان کے مقامی نام رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ کامیاب نہیں ہوئی۔
اچھا، تو ٹیلی فون کا دیسی نام کیا رکھا گیا؟
دو نام تجویز ہوئے، پہلا تھا دور گو، یعنی دور سے بولنے والا، اور دوسرا تھا آلہ ترسیل الصوت۔
لیکن یہ تو لاؤڈ سپیکر کو نہیں کہتے تھے؟
جی نہیں، وہ آلہ مکبر الصوت تھا۔
توبہ، کیسے جناتی نام ہے، ان سے تو ٹیلی فون ہی بھلا ہے۔
لیکن طاہرہ صاحبہ کے سوال کا جواب دینا بھی تو ضروری تھا نا۔
ہاں، انہوں نے پوچھا تھا کہ ٹیلی ویژن کی اردو کیا ہے اور یہ ڈکشنریز میں کیوں موجود نہیں۔
ٹیلی ویژن کو اس کی لفظی ساخت کے مطابق، یعنی ٹیلی بمانی دور اور ویژن یعنی منظر یا دیدار، یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس طرح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا میں اس کا لفظی ترجمہ دور درشن مقبول ہو گیا، اور آج بھی وہاں سرکاری ٹیلی ویژن دور درشن ہی کہلاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں دور دیدار یا دور نما کا لفظ قبولیت عامہ حاصل نہ کر سکا، اور ہم نے انگریزی کا لفظ ٹیلی ویژن جوں کا توں اپنی لفظالی میں شامل کر لیا۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ ملتان سے عامر رضا لکھتے ہیں، جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی بچگونی ہو جاتی ہے اور دوستی کی گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک جاتی ہے۔ دنیا بھر کی سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ باہمی اختلافات اور حل طلب مسائل کے ہوتے ہوئے بھی مختلف ممالک آپس کے تجارتی تعلقات قائم رکھتے ہیں، لیکن پاک و ہند میں گنگا الٹی بہتی ہے۔ اگر چین اپنے تمام تر سرحدی جھگڑوں اور دیگر تنازعات کے چلتے ہوئے بھی انڈیا سے تجارت جاری رکھ سکتا ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ جو مقابلہ اس وقت جدید ترین ہتھیار تیار کرنے کے میدان میں جاری ہے، یہی مقابلہ اگر عوام کو صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مالا مال کرنے پر شروع ہو جائے تو دونوں ملکوں کا مقدر بدل سکتا ہے۔
آپ کا یہ وخیم مشورہ دونوں حکومتوں کے مشیروں تک پہنچ رہا ہے عامر صاحب، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں حکومتیں اس بات سے بخوبی آگاہ بھی ہیں۔ لیکن وہ غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔
شہر بیرانی ضلع سانگھر سے مولا بخش مری لکھتے ہیں، 1995 سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں لیکن خط کبھی نہیں لکھا۔ وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات میرا پسندیدہ پروگرام ہے۔ مہربانی سے وسعت اللہ خان کا ایک انٹرویو نشر کریں جس میں ان کے حالات زندگی اور نظریات کا پتہ چل سکے۔
دیکھیے، حالات زندگی تو ان کے وہی ہیں جو میرے، آپ کے یا اس ملک میں رہنے والے کسی بھی عام شہری کے ہو سکتے ہیں۔ رہے نظریات تو ان کا اظہار وہ ہر ہفتے اپنے کالم بات سے بات میں کر ہی دیتے ہیں۔ اور ہاں، ایک شکوہ ذرا ہمارا بھی نوٹ فرمائیے مولا بخش صاحب، کہ آپ 21 برس تک ہماری نشریات سنتے رہے اور خط اب جا کے لکھا آپ نے۔
خیر، اب تو انہوں نے یاد فرما لیا ہے، اب کیسی شکایت۔ آئیے اس اگلے خط کی طرف، جس میں تھر سے جناب لاکھو موسی پوٹو نے توجہ دلائی ہے کہ ان کے علاقے میں لڑکیوں کے لیے اسکول کی عمارت تو تعمیر کر دی گئی ہے، لیکن بچیوں کو پڑھانے کے لیے استانیوں کا کوئی انتظام نہیں ہے۔
زندگی کے بہت سے شعبوں میں ہم افکار تازہ کے بغیر جہان تازہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور محض سنگ و خشت کی عمارتیں کھڑی کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے علم و آگہی کا ایک جہان پیدا کر دیا ہے۔ ارباب اختیار کے لیے واقعی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔
ضلع کوہلو سفید سے احمد جان لکھتے ہیں، علاقہ سفید میں نہ بجلی ہے، نہ ٹیلی فون اور نہ موبائل فون۔ باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات کا ایک ہی ذریعہ ہے، بی بی سی اردو سروس۔ شام ہوتے ہی بستی کے لوگ ریڈیو والے گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور 8 بجے سیر بین سنتے ہیں۔ آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ معلومات کے اس واحد سہارے کو بند مت کیجیے اور تا حیات جاری رکھنے کا وعدہ کیجیے۔
تا حیات؟ لیکن کس کی حیات احمد جان صاحب، آپ کی یا ہماری؟ ویسے جب تک آپ جیسے وفادار اور جانسار سامعین دنیا میں موجود ہیں، سیر بین کیسے بند ہو سکتا ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے اور خطوں میں بھی یاد فرماتے رہیے۔
اور اب سامعین کے کچھ مشورے، تبصرے، شکوے اور شکایتیں۔ کیچ بلوچستان سے عبد المجید بلوچ بتاتے ہیں کہ ایرانی سرحد کے قریب واقع ان کے آبائی علاقے کف کفار میں جنگلی حیات کو بے دردی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہرن، بارہ سنگھے، خرگوش، لومڑی اور جنگلی سانپ کے شکار پر فوری پابندی لگائی جائے، ورنہ ان جانوروں کی نسلیں معدوم ہو جائیں گی۔
سید پور سے سمر رسول جعفری نے لکھا ہے کہ علاقے کی شوگر مل سے نکلنے والا گندا اور بدبودار پانی صحت عامہ کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، چنانچہ اس پانی کے نکاس کو محفوظ بنانے کے انتظامات کیے جائیں۔
ضلع حویلی سے محمد شوکت، ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی کو خصوصی سلام بھیجنے کے بعد، شکایت کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی عدالت عالیہ میں کام کی رفتار انتہائی سست ہے، اور جو انصاف بر وقت نہ ملے وہ بے انصافی کے زمرے میں جا سکتا ہے۔ اس لیے آزاد کشمیر کی عدالت عالیہ میں کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے اقدامات درکار ہیں۔
گوٹ محمد قاسم ضلع سانگھڑ سے دین محمد مری کو شکایت ہے کہ نادرا کے مقامی دفتر میں کام کرنے والا اسٹاف قطاروں میں کھڑے عوام کی طرف کوئی توجہ دینے کی بجائے آپس کی گپ شپ میں مصروف رہتا ہے اور سائلوں کا بے پناہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔
شاہپور جا کر سے ایک بار پھر عبدالرزاق شر کا خط موصول ہوا ہے
اور ایک بار پھر ہم اسے پڑھنے سے قاصر ہیں،
کیونکہ خط انتہائی تیزی اور بدخطی سے لکھا گیا ہے اور پچھلے خط کی طرح اس کا بھی کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سامعین سے درخواست ہے کہ خط صاف ستھری لکھائی میں ارسال کیا کریں۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع آج 1 مئی کی مناسبت سے عالمی یوم محنت کش اور آج کی دنیا میں بائیں بازو یا محنت کشوں کے سیاسی خیالات رہا۔ فیض احمد فیض پاکستان میں بائیں بازو کے بڑے علم بردار اور عالمی شہرت یافتہ شاعر رہے۔ عدیل ہاشمی فیض صاحب کے نواسے ہیں اور انہوں نے، یعنی عدیل ہاشمی نے، اپنے لیے فنون لطیفہ کا میدان چنا اور اداکاری جیسے شعبے میں اپنے جوہر آزما رہے ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے گزشتہ دنوں عدیل ہاشمی سے ملاقات کی اور ان سے پاکستان فلم انڈسٹری کے مستقبل پر بات کی۔
بچانا اس ہفتے ریلیز ہوئی یو کے میں، اسی وقت پہ ایک بہت بڑی فلم شاہ رخ خان کی فین بھی ریلیز ہوئی ہے۔ ہماری جو فلمیں ہیں اس قسم کی کمپٹیشن کو جھیل لیں؟
میرے خیال سے پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ کمپٹیشن ہے، لیکن اب یہ کمپٹیشن ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آڈینسز ابھی اس وقت بہت فرق ہیں۔ تو سینما میں اگر سٹار وارز لگی ہوئی ہے یا کوئی بہت بڑی ہندوستانی بلاک بسٹر ہے اور پاکستانی فلم بھی لگی ہے، تینوں ایک ہی سینما میں لگی ہوئی ہیں، تو تینوں کے اوپر آپ کو بہت رش نظر آئے گا۔ میرے خیال سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، شاید اکا دکا ہوں گے، ہندوستانی یا پاکستانی، کہ جو ایک فلم چھوڑ کے دوسری پہ پہنچ جائیں۔ تو اگر کوئی بچانا دیکھنے جانا چاہتا تھا لیکن فین لگ گئی تو وہ وہاں چلا گیا، میرے خیال میں اس کا اندیشہ بہت کم ہے۔ ایک جگہ ایسے ہوا ویسے ہمارے ساتھ کہ وہ سینماز نہیں ملے کیونکہ فین وہاں چل رہی تھی، تو وہاں پہ بچانا جو ہے وہ 5-7 دن کے بعد ریلیز ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ کسی کمپٹیشن سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی چیلنج تو نہیں کر رہے۔
یہ ایک ایسی فلم ہے جو انڈیا میں بہت چل سکتی تھی۔ اس کی کہانی یہی ہے کہ ایک بھارتی لڑکی ہے اور ایک پاکستانی لڑکا ہے اور ان کی کس طرح محبت آگے چلتی ہے، مگر پھر وہ پرابلمز ہوئی تھی ریلیز وغیرہ میں۔
آئی تھنک ابھی کچھ سال لگیں گے ہمیں سارا سلسلہ سیدھا کرتے کرتے۔ جو ہندوستانی فلمیں جو ہیں وہ پیسے تو بہت خرچتے ہیں، سٹارز ان کے بہت بڑے بڑے، تو آئی تھنک ہماری فلمیں یو نو بائی اینڈ لارج جو ہم کبھی کوئی جوک کریک کرتے ہیں، کوئی اسمارٹ ریمارک ہوتا ہے یا کوئی سچویشن ہوتی ہے،
وہ پاکستانی ہمارا جو ہیومر ہوتا ہے،
میرے خیال سے بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے۔ آئی تھنک ہندوستانی بھی انجوائے کریں گے، شاید جو ایسے کوئی اسپیسیفک جوکس ہیں پاکستان سے متعلق وہ شاید نہ ان کو لطف آئے۔
کامیڈی رولز زیادہ تر آپ نے کیے ہیں، اور یہ جو فلم ہے بچانا، اس میں آپ نے مختلف قسم کا رول کیا ہے، ایک ویلن کا رول کر رہے ہیں، مزہ آیا؟ تھرلنگ ٹو بی اے بیڈ گائے۔
مزے سے پہلے ہمیشہ خوف آتا ہے۔
اچھا،
وہ خوف سے گزرے تو مزہ آتا ہے۔ دوستی ہے ٹیم سے، تو جب وہ لایا ناصر خان میرے پاس اسکرپٹ، میں نے بہت سوچا ہے اس کے اوپر۔ جس نے بھی آپ کا پہلے کام دیکھا ہے وہ کبھی آپ سے توقع یہ نہیں کرے گا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت ایکسائٹنگ ہوگا۔ اس وقت میں نے ہاں ہاں کر دی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ فلم بننی بننی کوئی نہیں ہے، بہت سی فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو بنتی بنتی نہیں ہیں، وہ فلم۔ لیکن چونکہ شوٹنگ موریشس میں، تو موریشس میں پارٹی بھی ہو جائے گی اور ویکیشن، تو وہ سب طے ہو گیا۔ وہ کچھ مہینوں کے بعد اس نے کہا کہ ہم تیار ہیں، تو فلاں فلاں تاریخ کو ہم جا رہے ہیں شوٹنگ کرنے۔ پھر میں نے کہا بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ مجھے خیال تھا کہ مجھے پھر تھوڑا سا اس کو نفسیاتی طور پہ پلے کرنا ہے اس کیریکٹر کو, اس کی کچھ تیاری کرنی ضروری ہے.
تو اس کی وجہ سے یہ جو آپ کی ایک نیک کی ایکشن تھی مسلسل اپنی گردن کو آپ اس طرح سے کر رہے تھے, تو یہ آپ کا آئیڈیا تھا یا ڈائریکٹر کا؟
نہیں, یہ آئیڈیا میرا ہی تھا. آئی تھنک ناصر نے یہ پہلی بار نوٹس بھی نہیں کیا تھا کہ یہ ہے, دوسری بار کیا دوسرے سین میں, تو پھر اس نے کہا کہ ہاں یہ تو اچھا لگ رہا ہے.
پھر ساؤنڈ افیکٹس بھی آ گئے,
پھر ساؤنڈ افیکٹس بعد میں آئے,
کیونکہ فلم کافی نیچرل تھی. تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید تھوڑا اوور ہو گیا ہے.
اچھا, مجھے بالکل نہیں لگا کہ اوور ہو گیا.
ظاہر آپ کو تو نہیں لگے گا نا.
نہیں, بالکل لگ سکتا ہے. جو چیز آپ نے کہی یا جو چیز آپ نے کی, کیا وہ آڈینس نے بائی کر لی ہے یا نہیں بائی کی؟ اگر بک گئی چیز تو بک گئی, اور یہ بالکل آڈینس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, یہ اس میں کوئی تکبر کا عنصر نہیں ہے, حالانکہ میں بہت مغرور آدمی ہوں. میرے خیال سے وہ ٹھیک ہو گیا. ایک اس میں پوائنٹ ہے فلم میں کہ جہاں پہ ریویل ہوتی ہے پرسنالٹی میری چینج ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ بیگ کہاں آ لیا, تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ آڈینس کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ برا آدمی ہے. سو آئی تھنک وہاں پہ سیٹیاں
کا ظاہر ہے, ایک آدمی آپ کو انٹرنیٹ پہ ملا ہے تو برا ہی تو نکلے گا نا وہ.
نہیں, ظاہر تو کچھ نہیں ہے, مجھے اپنی زندگی میں ایسے دو ایک ملے ہیں جو اچھے لوگ ہیں.
شادی تو نہیں کی آپ نے؟
نہیں, الحمدللہ شادی نہیں کی. ان سے کیا شادی, ویسے ہی انسان کو ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. وہ تو کسی سے بھی کیا آپ نے تو پھر بعد میں مسائل ہی ہیں, تو اس کے لیے اچھا برا ہونا ضروری نہیں ہے.
اچھا, یہ آپ کی بیوی سن رہی ہوگی شاید.
مجھے امید ہے کہ ایک تو یہ بی بی سی لنڈن وہاں نہیں آتا ہوگا, اور دوسرا مجھے,
جی یہ بی بی سی لنڈن نہیں, بی بی سی اردو پہ آئے گا نا,
وہ لٹ گئے. اور دوسرا مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ہمارے حکمران کو, تمام حکمرانوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہاں بجلی ہی نہیں ہوگی تو اس لیے وہاں پہ ریڈیو بھی کام نہیں کر رہا ہوگا.
یہ آپ نے سوال تو بہت سنا ہوگا مگر پوچھنا ہے, آپ فیض احمد فیض صاحب کے نواسے ہیں, ظاہر ہے آپ کو ورثے میں بہت کچھ ملا ہے ان سے, آپ نے کیا ان کی جو ایک سیاسی گرمی یا ان کا جو پوئٹک پیشن ان کا ہے آپ کو ملا ہے, انہیریٹ کیا ہے آپ نے کچھ؟
فیض صاحب سے دو چیزیں جو ہے نا وہ ملی ہیں مجھے وراثت میں, ایک ان کی سستی ہے.
اچھا.
اور دوسری ان کی غربت ہے.
اچھا,
وراثت میں تو یہ چیزیں ملی ہیں, باقی خود ڈھونڈنے سے کچھ کچھ چیزیں ملی ہیں اور کچھ کچھ ظاہر آگے مل رہی ہیں.
بچپن میں ہی آپ نے فیض صاحب کی پوئٹری پڑھنا شروع کی تھی؟
میں نے شروع کی تھی پڑھنا, اور اس وقت سے لے کے اب تک پڑھ رہا ہوں, کیونکہ فیض صاحب جب ایک دفعہ قریب سے گزر جائیں تو اس کے بعد پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. پھر وہ نظریں نہیں چرا سکتا اس کلام سے بھی اور اس انداز گفتگو سے بھی. تو بس اس وقت میرا خیال ہے مجھے پہلا عشق ہوا تھا, نویں دسویں جماعت کی بات ہے. تو میں نے ان کا پہلا ہی جو کتاب لکھی تھی انہوں نے, اسی کی ایک نظم پڑھ ڈالی, وہ تھی آخری خط. دنیا
آخری خط سے عشق کی شروعات ہوئی تھی,
ناکامی کی شروعات ہوئی تھی اس وقت.
فیض صاحب کی ظاہر بہت نظمیں ہیں, بہت غزلیں ہیں. آپ کی کوئی پسندیدہ جو, یا ایسی کوئی جو جس سے آپ کی کوئی یاد وابستہ ہو؟
بہت ساری ہیں, صبح سے شام ہو جائے گی اور یاد کرتا رہوں گا.
ایک جو شاید کچھ زیادہ ہی آپ کے دل کو چھو گئی,
اس کا عنوان ہے زندہ کی ایک شام. فیض صاحب کہتے ہیں کہ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات, یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. سہنے زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں, دامن آسماں پہ نقش و نگار شانہ بام پہ دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل. خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم, نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. سبز گوشوں میں نیل گوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے.
واہ, پچھلے سال فیض میلہ ہوا لاہور میں, میرا خیال پہلا انٹرنیشنل فیض میلہ تھا جس میں آپ کی بہت کنٹریبیوشن تھی. آپ سیکرٹری ہیں شاید فیض فاؤنڈیشن کی.
جی.
اتنے سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں لاہور میں, اس کی بھی جگہ ہے؟
میرے خیال سے اس بات سے تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے کہ کسی تخلیقی کام کی جگہ معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے. اور پھر ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ تخلیق کو اور آرٹس کو, ادب کو بالکل پسے پشت ڈالا گیا بہت بہت دہائیاں.
کتنی ضرورت ہے پاکستان میں کہ ادب اور آرٹس کو اور ان سب چیزوں کو سامنے لایا جائے؟
میرے خیال میں بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر بہت سارے لکھنے والے بھی بشمول فیض صاحب کے باقاعدہ جیلیں کاٹ چکے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں.
جس قسم کا کام نکلتا ہے پاکستان سے, ریزسٹنس کی جو پوئٹری ہوتی ہے اس میں جو بات ہوتی ہے وہ شاید ہی کسی اور پوئٹری میں ہوتی.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں, کیونکہ ہم اتنے زیادہ پیچھے ہیں ادب میں، موسیقی میں، اداکاری میں
یا ہو چکے ہیں
تو جتنا زیادہ یہ سارا کچھ سلسلہ ہمارے معاشرے میں آئے گا، ایک بیلنسنگ فیکٹر جو ہے معاشرے میں وہ آرٹس ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم صرف ایک ہی طرف چل پڑیں کہ صرف سیاسی نعرے بازی ہو رہی ہے یا صرف مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں یا صرف اذانیں ہی ہو رہی ہیں، اس سے ظاہر ہے معاشرہ بیلنس نہیں ہو پاتا.
فیض صاحب کو آپ نے بچپن میں دیکھا، بڑے ہوئے آپ ان کے سامنے، کوئی یادیں ہیں ان کی یا کوئی کہانی ایسی ہے؟
1982 میں وہ واپس پاکستان آئے تھے اور 2 سال پھر ہمارے ساتھ ہی رہے تھے، یا ہم ان کے ساتھ رہے تھے، گھر تو ان کا ہی تھا، ہم وہاں رہتے تھے. تو میں جب اسکول سے آتا تھا 1 بجے تو وہ باہر لان میں اخبار پڑھتے تھے، تو میں بستہ پھینک کے بغیر یونیفارم چینج کیے، جو کہ بڑی مایوب بات ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، کہ بیٹھ کے میں ان کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا.
اچھا.
باہر لان میں، اور تصویر بھی ہے میری، تھا اور بڑی ہم سنجیدگی سے شطرنج کھیلتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ اکثر اوقات فون بجا کرتا تھا تو اندر ایلس فیض جو تھیں وہ کہا کرتی تھیں میری فون آیا، تو وہ جب جاتے تھے تو بہت لمبی گفتگو، کیونکہ فون پہ فون اور فون، تو میں بہت زچ ہوتا تھا کہ بھائی ہماری شطرنج کی بازی ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں. اور کبھی انہوں نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا اس بات کا کہ یہ بازی کو بہت اہم بازی نہیں ہے، کوئی لوگ اہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ہمیشہ واپس آتے وہ اور بازی ہماری پوری ہوا کرتی. اور شاید یہ ہر بڑے آدمی سے ملنے کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو ملتے ہیں تو بالکل محسوس نہیں کر پاتے آپ کہ یہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے. اس کے چلے جانے کے بہت عرصے کے بعد آپ کے اوپر وقت جو ہے وہ اور آگ کھولتا.
مگر آپ تو بچے تھے نا، آپ کو پتا تھا کہ یہ فیض صاحب کیا ہیں؟
یہ تو نہیں پتا تھا، لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو پورے شہر میں ایک ہلچل مچا کرتی تھی. تو یہ ہمیں معلوم تھا کہ بہت بڑے سٹار ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کیوں اتنے بڑے سٹار ہیں. اس زمانے میں پولیس ان کے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی اور ہمارے گھر کے باہر سی آئی ڈی کے بندے تعینات ہوا کرتے تھے. وہ آہستہ آہستہ پھر کھلی کہ اچھا بھی یہ آدمی تو بہت خطرناک آدمی تھے.
آپ ڈاکیومینٹریز بناتے ہیں، ٹریول ڈاکیومینٹریز ہیں شاید، جب آپ بڑے شہروں سے آگے نکلتے ہیں تو وہی پاکستان ہے یا بدل جاتا ہے؟
میں جب بھی نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کالجز میں، اسکولز میں، آپ جب لاہور، کراچی، اسلام آباد کی حدود سے کچھ کلومیٹرز دور چلے جائیں اور کسی بھی چھوٹے شہر، چھوٹے قصبے میں پہنچیں، یہ آپ کا اصل پاکستان ہے. اور اتنی کہانیاں ہیں میرے پاس ملنساری کی، محبت کی، پیار کی، کہ حیران کن باتیں. کسی بھی چھوٹے شہر میں جائیں، کسی سے پیار سے بات کریں اور دیکھیں اس کا انداز گفتگو کیسا ہے. پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کھانا کھائے بغیر یا چائے پیے بغیر یا کوئی نہ کوئی تحفہ لیے بغیر اس شہر یا اس قصبے سے چلے جائیں.
اچھا، آپ کا سیریل 3x3 بہت مقبول تھا، زیادہ تر کامیڈی میں ہی آپ نے کام کیا ہے.
ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ کامیڈی ویسے ہی ہوتی رہتی ہے کہ آپ وہ دیکھ کے بس وہی کر دیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر یا سیاسی شوز کے اوپر یا جو تماشبینی ہوتی ہے عام طور سے ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ دیکھ لیں تو وہ بذات خود مذائقہ خیز ہوتی ہے. تو بہت مشکل نہیں ہوتا کامیڈی کرنا.
ویلن تو آپ بن گئے، کمیڈین آپ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، کوئی خواب ہے ہیرو بننے کے؟
اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سو کی ہوتے ہیں، میرا بالکل شوق نہیں ہیرو بننا.
نہیں،
فیض صاحب کا ایک جملہ ہے جو انہوں نے ایک خط میں ایلس کو لکھا تھا جب وہ جیل میں ہوا کرتے تھے، کہ لوگوں نے ہمیں بلا وجہ ہیرو بنا دیا، ہم میں ہیرو پن کی کوئی رگ موجود نہیں ہے. تو ہیرو پن جو ہے وہ میں کیا، میرے خاندان میں کسی کو بالکل شوق نہیں ہے ہیرو پن کا کہ ہو ہا کی جائے اور وہ بارش میں نہایا جائے.
اگر فیض صاحب آج زندہ ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ آج کا پاکستان دیکھ کے وہ کیا کہتے؟
میرے خیال سے آج کے پاکستان کے بارے میں وہ وہی کہتے جو انہوں نے 1952 میں جیل سے ایک نظم لکھی تھی جس کا عنوان تھا صبح آزادی، اور جس کا آخری مصرع صرف یہ ہے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی.
چلے بھی آکے گلشن کا کاروبار چلے.
عدیل ہاشمی گفتگو کر رہے تھے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر بی بی سی اردو .com پر ڈالتے ہیں. ایک فیچر ہے کہ شراب چھوڑنے والے صابن کھانے لگے. بھارت میں ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شراب پینے کی عادت میں مبتلا تھے، ان سے شراب پینے کی عادت چھڑوائی جا رہی ہے. لیکن ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ شراب چھوڑنے کی عادت کو چھوڑ رہے ہیں وہ صابن کھانے کی عادت میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایسا کیوں ہے، یہ جاننے کے لیے آپ بھی بی بی سی اردو .com پر آ سکتے ہیں، جہاں آپ ہماری یہ نشریات بھی اپنی سہولت کے مطابق جب چاہیں دوبارہ سن سکتے ہیں. سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج سیربین کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر تھے فیاض احمد، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں لیسا ہیک، اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. اب آپ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
آج دنیا بھر میں محنت کشوں کا دن منایا گیا۔ اس سال اس دن کا موضوع محنت کشوں کی بین الاقوامی تحریک کا قیام تھا۔ پیرس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان یوم مئی کی پریڈ کے دوران جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس پریڈ کے دوران مزدور انجمن نئے اور سخت لیبر لا کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس پر پارلیمان میں منگل کو بحث کی جائے گی۔ ادھر ترکی کے شہر استنبول میں پولیس نے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا ہے، جو تقسیم اسکوائر پر یوم مئی کی ریلی نکال رہے تھے۔ یمن کی حکومت نے حوثی باغیوں کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ دارالحکومت سنا میں باغیوں کی جانب سے فوجی اڈے پر قبضہ کرنے کے بعد کیا گیا۔ اور فٹ بال پریمیئر لیگ میں لیسٹر سٹی اور مینچسٹر یونائٹڈ کا میچ ایک ایک گول سے برابر ہو گیا ہے، لیکن یہ ٹائٹل لیسٹر سٹی کے نام ہو سکتا ہے اگر کل ٹاٹنہم چیلسی سے ہار جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔